لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين.
کربلا کا قیام حکم الہی ہے، سنت رسول اللہ ہے، فرمان قرآن کریم ہے، ہر فرد کے لیے ہے، اور امام وقت، امام امت، امام دین، امام الہی کے لیے بھی ہے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خروج اور قیام انجام دیا حکومت یزید کے خلاف، اس کی حاکمیت کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اس کے ستم کے خلاف، اس کے انحراف و گمراہی کے خلاف، اور دین کے اور قرآن کے مقابلے میں قائم اس طغیان کے خلاف جو یزید نے برپا کیا تھا. البتہ یزید سے شروع نہیں ہوا، یزید وارث تھا اس طغیان کا، اس گمراہی کا، اسے ملا یہ سب کچھ، بنا کے اس کے حوالے کیا گیا اور اسے مسلط کیا گیا. اسے اس قیام کی نوعیت، اس قیام کی کیفیت اور اس قیام کی سنخیت کے لیے سب سے موزوں عنوان شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اختیار کیا ہے، اور وہ ہے حماسہ، کہ قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام حماسہ ہے. حماسہ آج آپ کے لیے مانوس لفظ بن گیا ہے، استعمال میں زیادہ آیا ہے. کچھ عرصہ تک حماسہ کا لفظ متروک تھا، فقط دینی مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم اس لفظ سے آشنا تھے، وہ بھی پرانے طالب علم، نہ آج کے طالب علم. آج کے طلبہ ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں. حماسہ اس لیے یہ مانوس تھے کہ ایک کتاب یا دو کتابیں ایسی تھیں جن کا نام حماسہ تھا، اس وجہ سے، ان کتابوں کی وجہ سے یہ طلاب حماسہ کے لفظ سے مانوس تھے. مثلا پڑھتے تھے شاعری، شعر و شاعری جاہلیت کے ادب کی کتابیں تھیں، ان میں سے ان کا ایک کا نام تھا حماسہ. اس وجہ سے یہ لوگ طبقہ مانوس تھا، لیکن انہیں بھی اس کے معانی کی طرف توجہ نہیں تھی، فقط لفظ مانوس تھا. اور آج اس حماسہ کے سیاسی استعمال کی وجہ سے آپ سب آشنا ہیں، جو میڈیا نے بھی اس کو پرچار کیا ہے، اور وہ فلسطینی معروف جہادی تنظیم ہے حماس، غزہ کے اندر جس کا مرکز ہے، اور جو ہر روز خبروں میں آتی ہے، اس کی خبریں آتی ہیں، جو سنتے ہیں اس طرح کی عالمی خبریں خصوصاً فلسطین سے متعلق، وہ بھی اس لفظ سے آشنا ہے، حماس اور حماسہ. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے 3 مجلدات پر، اور بہت مفید کتاب ہے کربلا شناسی کے متعلق. ہر جوان کو اور ہر مومن کو اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے اس کے لیے. یہ تحلیلی باعث ہے، تاریخی نہیں ہے، تحلیلی باعث ہے. دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصے میں سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد قیام اور فلسفہ قیام کو شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور دوسرے حصے میں عزاداری کے اندر اور واقعہ کربلا کے متعلق جو تحریفات انجام پائی ہیں، اس کی جو جہات بدلی گئی ہیں، ایسی چیزیں عزاداری کے اندر جن کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایسے واقعات جو تاریخ کا حصہ نہیں ہے اور تاریخ میں ثابت نہیں ہیں، جنہیں بنا کر گھڑ کے ذکر کیا گیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ امور یہ تحریفات ہیں عزاداری کے اندر اور قیام عاشورہ کے متعلق. اس کتاب کا عنوان حماسہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر شہید مطہری نے قیام کربلا کو فرمایا کہ یہ حماسہ ہے, حماسی قیام ہے. حماسہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مبارزہ, مقابلہ. لیکن نہ ہر قسم کا مقابلہ اور مبارزہ, بلکہ جس کے اندر دو خصوصیات ہوں. ایک خصوصیت یہ ہو کہ یہ مقابلہ یہ شجاعانہ ہو, دلیرانہ ہو, اس کے اندر بہادری کا عنصر موجود ہو, بزدلانہ مقابلہ نہ ہو بلکہ شجاعانہ اور دلیرانہ مقابلہ ہو. مقابلے تو کرتے ہیں لوگ, لیکن بعض لوگ انتہائی نامعقول انداز سے مقابلے کرتے ہیں, بزدلانہ مقابلے کرتے ہیں, منافقانہ مقابلے کرتے ہیں, جو سازشوں کے ذریعے سے اور گٹھ جوڑ کے ذریعے سے, میل ملاپ کے ذریعے سے, ملی بھگت کے ذریعے سے مقابلے کرتے ہیں, کسی کے مقابلے میں, کسی قوم کے مقابلے میں, کسی مکتب کے مقابلے میں, کسی شخصیت کے مقابلے میں, کسی جماعت کے مقابلے میں آتے ہیں, لیکن نامردانہ طور پر آتے ہیں, پروپوگنڈا کرتے ہیں, افواہیں پھیلاتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں. یہ حماسہ نہیں ہوتا. یہ مقابلہ ہے لیکن حماسہ نہیں ہے, چونکہ اس کے اندر دلیری نہیں ہے, جوان مردی نہیں ہے, شجاعت نہیں ہے. حماسہ اس مقابلے کو کہتے ہیں جس میں شجاعت بھی ہو. اور تیسری خصوصیت حماسہ کی یہ ہے کہ مقابلہ و مبارزہ ہو, جنگ ہو, شجاعانہ اور دلیرانہ, کہ اس کے اوپر دلیری اور شجاعت نمایاں عنصر ہو, حیثیت ہو اس کی. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مزاحمتی ہو, اس کے اندر مزاحمت ہو. مزاحمت بھی آپ مانوس ہیں, اگر تھوڑا بہت زیادہ ٹاک شو کے اندر مزاحمتی باتیں نہیں آتی, لیکن سیاستدان کبھی کبھار اپنے بیانات میں ادبی ادیبوں کی اصطلاحات استعمال کر دیتے ہیں سیاستدان پاکستان کے. چونکہ زیادہ تر آپ ٹی وی ہی دیکھتے ہیں, کتابیں کم پڑھتے ہیں, ادبی ذوق شوق ویسے ملت کے اندر آلات مناسب نہیں ہیں کہ ادبیات کی طرف زیادہ اردو ادب کی طرف توجہ ہو, یا ویسے ادبی ذوق شوق ہو کم لوگوں کے اندر ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت قلیل طبقہ ہے جو ادبی ذوق اپنے اندر رکھتا ہو. ادیبوں نے تو خوب وضاحت کی ہے مزاحمت کیا ہوتی ہے, بلکہ باقاعدہ ادب کی ایک قسم بن گئی ہے, اردو ادب, عربی ادب, انگریزی ادب, فارسی ادب, ہر زبان کے ادبیات. ادبیات جس کو آپ اپنی زبان میں لٹریچر کہتے ہیں, ادبیات کا ایک حصہ مزاحمتی ادب ہے جو اس آخری زمانے میں, گزشتہ صدی میں بہت نمایاں ہوا ہے. مزاحمتی ادب, مزاحمتی شاعر, مزاحمتی ادیب. لیکن ظاہر ہے ہم نے ان سے نہیں پڑھا سنا ہوا, بلکہ ہم نے بسا اوقات سیاستدانوں کے تقریروں میں یا ٹاک شو کے اندر یہ کسی نے کان سے ٹکرائی ہوگی یہ بات. مزاحمت جس کو فارسی عربی میں مقاومت کہتے ہیں, قرآن کی زبان میں جس کو استقامت کہتے ہیں, اسے اردو میں ہمارے ادیبوں نے اس کے لیے لفظ مزاحمت انتخاب کیا ہے. مزاحمت یعنی اگر نامناسب حکومت ہے, ظالم ستمگر حکومت ہے, حقوق چھیننے والی حکومت ہے, ستمگر ہے, تو عموماً لوگ ظلم کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. سب سے پہلا ہدف سب کا یہ ہوتا ہے کہ جیسا بھی نظام چل رہا ہو ہمیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی رہنے کی جگہ مل جائے, ہمیں کیا لگے حاکم کون ہے, حکومت کیسی ہے, ظلم کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, بس ہمیں نہ چھیڑیں, ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے دیں, ملازمت کرنے دیں, اپنا کام کرنے دیں, وہ اپنا کام سے کام رکھیں, ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے. عموماً لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو دوسروں کے حقوق چھین لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق سلب کر لیتے ہیں، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، یتیموں بیواؤں کے حقوق چھین لیتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں کتنے لوگوں نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ جو اس کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، کیونکہ ہمیں ایک دن اس سے کام پڑے گا، ایک دن اس سے پالا پڑے گا، ایک دن اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک دن اس کی سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ ہم کیوں خامخواہ کسی کے ساتھ ان بن بنا لیں تاکہ اپنے مفادات خطرے میں ڈال لیں۔ اس منطق کے مطابق عموماً لوگ ظلم و ستم دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ مزاحمت مخالفت کو کہتے ہیں۔ نامناسب، فاسد، گمراہ، ظلم، ستم کے مخالفت کو اردو زبان میں مزاحمت کا عنوان دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر مخالفت کا پہلو شامل ہو۔ بعض اوقات حالات کے مخالفت کی جاتی ہے، بسا اوقات ظالم حکومتوں کی مخالفت کی جاتی ہے، بسا اوقات کسی ظالم خاندان کے خلاف بات کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کسی ظالمانہ اقدام کی مخالفت کی جاتی ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، قومیں ستم کی چکی میں پستی رہتی ہیں اور غلامانہ محکومانہ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، پھر اسی قوم کے اندر کوئی ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ خود بھی اس حالت، موجودہ صورتحال کی غلامی کی مخالفت کرتا ہے، ستم و ظلم کی مخالفت کرتا ہے، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ہم نوا بنا لیتا ہے، کچھ جماعت قائم کر لیتا ہے۔ یہیں سے اس نامطلوب حالت کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ مزاحمت کے قائل نہیں ہوتے، سمجھوتے کے قائل ہوتے ہیں، مصالحت کے قائل ہوتے ہیں۔ مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ مصالحت ترجیح رکھتی ہے۔ آپ چونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہمیں کیا، جب تک ہمیں نہیں چھیڑتا ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچ نہیں رکھتے، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، یا ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا وجدان، ان کا ضمیر، ان کی پرورش، ان کی تہذیب، ان کا تاریخ، ان کا ماضی، وہ سلسلہ جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ انہیں اکساتا ہے کہ آپ اس صورتحال کو تحمل نہ کریں، برداشت نہ کریں، اس کی مخالفت کریں اور اس کے خاتمے کے لیے اقدام کریں، کوشش کریں، بات کریں، آواز اٹھائیں۔ یہ آواز اٹھانا مزاحمت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کام کے اندر، کسی بات کے اندر، کسی تقریر کے اندر، کسی گفتگو کے اندر، کسی کتاب کے اندر، کسی جملے کے اندر، کسی جمعیت کے اندر یہ تین عنصر اکٹھے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں حماسہ، اس کے عمل کو حماسہ کہتے ہیں۔ کہ وہ لوگ دلیر ہوں، شجاع ہوں، بہادر ہوں اور دلیری کے ساتھ میدان میں آئیں، اور میدان میں آ کر کیا کریں، نہ اپنے مقاصد و مفادات کے لیے کوشش کریں، اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں، اس ظلم و ستم کے خلاف اقدام کریں، اس ظلم و ستم کی مذمت کریں، اس کی سرزنش کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، اس طغیان کو روکنے کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور اس آواز کے اندر دلیری موجود ہو، شجاعت موجود ہو، مردانگی موجود ہو، اور یہ اقدام، یہ مبارزہ ہو، یہ ایک جہاد ہو، یہ گفتگو، یہ شعر، یہ تقریر، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ بول، یہ گفتگو، یہ سب ان تین خصوصیات پر اگر مشتمل ہو تو اس کو حماسہ کہتے ہیں۔